يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر. قرآن مجید کا 16 پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات قال علم سے پہچانا جاتا ہے. یہ الفاظ حضرت خضر کے ہیں جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی کہانی 15 پارے کے آخر سے تسلسل کے ساتھ اس پارے میں داخل ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی موقع پر کہا کہ مجھ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ صاحب شریعت تھے اور پہلی مرتبہ کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب عطا کی تھی، تو یقیناً ان کا یہ خیال حق بجانب تھا کہ شریعت کے اعتبار سے مجھ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر ایک شخص ہے، اس کو میں نے ایک علم عطا کیا ہے، جاؤ اس سے وہ علم سیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، اور ایک توشہ دان انہوں نے ساتھ لیا، اس میں تلی ہوئی مچھلی تھی. لیکن راستے میں مچھلی پھدک کر زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، تو انہوں نے کہا حضرت یوشع ابن نون سے کہ لاؤ کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے. تو انہوں نے کہا وہ مچھلی جو ہم نے رکھی تھی توشہ دان میں، وہ تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، وہی تو جگہ تھی جس کی ہم تلاش کر رہے تھے. تو الٹے پاؤں واپس پہنچے تو دو دریاؤں کے سنگم پر انہیں ایک بزرگ ملے، جن کا قرآن مجید نے نام تو مینشن نہیں کیا، لیکن دوسری سورسز سے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام خضر تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. حضرت موسیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں صبر کروں گا. انہوں نے کہا اچھا، پھر شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے کچھ سوال نہ پوچھنا. وہ چلے وہاں سے اور آگے ایک کشتی میں سوار ہوئے. کشتی میں سوار ہوتے ہی اس بزرگ نے، حضرت خضر نے، اس کشتی کو نمایاں طور پر ڈیمیج کر دیا. حضرت موسیٰ نے انہیں ٹوکا کہ یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا، اس دفعہ معاف کر دیجئے، آئندہ میں سوال نہیں کروں گا. پھر آگے چلے اور آگے جا کر وہ ایک بستی میں سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک معصوم لڑکا تھا، اس کو اس بزرگ نے قتل کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شاہ صاحب شریعت پیغمبر ہیں، اور اس شریعت میں قتل کے بدلے قتل ہے، تو اس پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ فیوریس ہو گئے کہ یہ کیا حرکت کی آپ نے، آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں تم سے پوچھا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ تم میری شاگردی کے قابل نہیں ہو. حضرت موسیٰ نے پھر معذرت کی کہ بس ایک موقع آپ مجھے اور دے دیں، اب میں اگر آپ سے سوال پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنی شاگردی سے محروم کر دیجیے گا. بھرا پھر آگے چلے تو ایک بستی میں سے گزرے، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے ان کا انکار کر دیا. لیکن جب وہ بستی سے نکل رہے تھے تو ایک دیوار بالکل گر رہی تھی، تو اس بزرگ نے دیوار کو دھکا دے کر سیدھا کر دیا اور گرنے سے اسے بچا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، آپ کم سے کم اس دیوار کی جو آپ نے ریپیئر کی ہے، اس کی اجرت ہی ان سے طلب کر لیتے تاکہ ہم ان سے کچھ کھانا تو کھا سکتے اس سلسلے میں. تو اس پر وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہذا فراق بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان اب سیپریشن ہے، اچھا چلو جاتے جاتے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کام جو میں نے کیے ہیں ان کی اصل حکمت کیا تھی۔ جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے، جدھر وہ کشتی جا رہی تھی آگے، وہاں آگے بادشاہ ملاحوں کی کشتیاں غصب کر رہا تھا، زبردستی چھین رہا تھا، تو میں نے اس غریب ملاح کی کشتی کو ڈیمیج کر دیا تاکہ بادشاہ جو ہے یہ خراب کشتی سمجھ کر بادشاہ کے لوگ، بادشاہ کے اہلکار اسے چھوڑ دیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ بظاہر اس ملاح کا نقصان تھا، اس کی کشتی کو ڈیمیج کرنا، لیکن ان دا لانگ رن یہ اس کے لیے فائدہ تھا۔ کشتی کا تھوڑا سا ڈیمیج تو ریپیئر ہو سکتا ہے، لیکن اگر پوری کی پوری کشتی ہی غصب ہو جائے کسی غریب ملاح کی تو اس کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ رہا دوسرا لڑکا، وہ ایک بڑے ہی نیک والدین کا بیٹا تھا اور وہ بڑا ہو کر سرکش ہونے والا تھا اور والدین کے لیے باعث پریشانی بننے والا تھا، لہذا میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو صالح ریپلیسمنٹ دے دے اور وہ اس کی پیش آمدہ پریشانی سے بچ جائیں۔ جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، وہ دیوار دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی، ان کا والد بہت نیک آدمی تھا اور انہوں نے اور اس ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ اپنے بچوں کے لیے دفن کیا تھا کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو اس میں سے نکال لیں گے، اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ایکسپوز ہو جاتا تو گاؤں والے اس خزانے کو لوٹ لیتے اور یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ تو تیرے رب نے چاہا کہ میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ وہ بچے بڑے ہو کر خود اپنے خزانے کو جو ان کے والد نے ان کے لیے دفن کیا ہے اس کو حاصل کر لیں۔ اس واقعے میں مزیدار بات کیا ہے کہ جو دو بظاہر نگیٹو کام تھے ان اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، اور جو ایک اچھا کام تھا دیوار کو کھڑا کرنا اس کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا، حالانکہ کرنے والے وہ خود تھے بظاہر۔ آخر میں انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے کیا، اور اسی میں اصل میں دنیا کی وہ حقیقت کے جو سورہ کہف کا اصل مضمون ہے کہ بتانا، یہ باور کرانا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی گین جو ہوتا ہے وہ اصل گین نہیں ہوتا اور اس میں جو لاس ہوتا ہے وہ اصل لاس نہیں ہوتا، کاش کہ یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال پوچھا تھا قریش نے بنی اسرائیل کی شے پر حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، وہ پورا رکوع سورہ کہف کا 11th رکوع حضرت ذوالقرنین کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور پھر سورہ کہف کا آخری رکوع تو بہت ہی زیادہ گلوریس مقامات میں سے ہے قرآن مجید کے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کا اپنا دوست بنا لیں گے، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیهم، خود ہی جواب دیا کہ وہ لوگ کہ جن کی تمام سعی و جہد دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں۔ اور یہ ناظرین میرا آپ کا ہم سب کا معاملہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں، وہ جو اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، تو ہماری مثال بھی وہ کچھ زیادہ مومنوں سے نہیں ملتی بلکہ کافرانہ ہے کہ ہماری تمام دوڑ دھوپ سعی و جہد ہماری سوچ بچار وہ دنیا ہی کے اندر الجھی ہوئی ہے اور آخرت اس طرح سے ہمارے پیش نظر نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے۔ پھر رب العالمین نے ان کے بارے میں فتویٰ دیا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ولقائه، اور اس سے ملاقات کا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے باغات ہوں گے گھنی چھاؤں والے، اور اس میں وہ تبدیلی نہیں چاہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنا چاہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کلمات کا ذکر فرمایا، اللہ کا کلمہ کن یعنی کہاں کہاں ظاہر ہوا، کتنے دفعہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ جیسے یہ گاڑی جو ہے دنیا کی آٹومیٹکلی چل رہی ہے، یہ پہیہ اللہ نے گھما دیا ہے اب یہ گھومتا چلا جا رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ اس چلتے ہوئے پہیے میں بھی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن آتا ہے تب کوئی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کتنے ہیں ان کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اسیسمنٹ دی کہ قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی, کہہ دو کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے تو سمندر ختم ہو جائیں گے, لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے خواہ اس جیسا ہم اور سمندر لے آئیں. اور پھر سورہ کہف کا اختتام ہوا قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو کہ میں تمہیں جیسا ایک بشر ہوں. یوحا الیہ, ہاں میرے مجھ پر وحی آتی ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, بس جو کوئی بھی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی اسے چاہیے کہ اچھے عمل کیا کرے اور اپنی رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. اس کے بعد قرآن مجید کی ایک انتہائی خوبصورت سورت, سورت مریم آتی ہے. یہ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی بڑی خوبصورت ہے اور ظاہری حسن میں اس میں بے انتہا ہے. اس کی اکثر آیات ایک ہی وزن پر ختم ہوتی ہیں, مثلا دوسری آیت میں زکریہ, تیسری آیت میں خفیہ, چوتھی آیت میں شقیہ, اسی طرح اس کی اکثر آیات اس ردم پر ختم ہوتی ہیں, اسی ردیف پر ختم ہوتی ہیں. اس کے ابتدا میں سورہ آل عمران کی طرح, یعنی آل عمران بھی حضرت مریم ہی کا تذکرہ تھا اور سورہ مریم بھی حضرت مریم ہی کا تذکرہ ہے, اور حضرت مریم کا تذکرہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش کا تذکرہ ہے. سورہ آل عمران میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے, اور دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ایک بوڑھے باپ اور ایک بانج ماں سے پیدا ہوئے تھے. تو جیسے فزیکلی ایک بانج عورت سے اور بوڑھے باپ سے اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہے, لیکن اللہ کے حکم سے حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے, اس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بن باپ کے کسی بچے کو پیدا کر دے. تو یہ گویا حضرت یحییٰ کی پیدائش تمہید بنتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. اس کے بعد حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر شروع ہوا, وذکر فی الکتاب مریم, اور ذکر کر کتاب میں سے مریم کا, اور پھر ذکر فرمایا کہ جب وہ ایک مشرقی سمت میں چلی گئیں اور وہاں اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے ایک انسانی شکل میں ظاہر ہوئے, اور آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پاک باز خاتون کے سامنے جب ایک شخص بالکل تنہائی میں ایک مرد کی شکل میں سامنے آ گیا تو ان پر کیا بیتی ہوگی, اس کا بھی پورا پورا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیہ, کہ اگر تم میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے, حضرت مریم نے کہا وہ جبرائیل سے, تو میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. قالا, حضرت جبرائیل نے فرمایا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں انتہائی پاکیزہ. حضرت مریم حیران ہو گئیں کہ میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے. حضرت زکریا, حضرت جبرائیل نے فرمایا کذالک, ایسے ہی ہوگا, کیوں, تیرے رب کا فیصلہ ہے. وقال ربک ہو علی حین, اس لیے کہ تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ولنجعلہ آیۃ, اور اس لیے کہ میں اس بچے کو ایک نشانی بنا دوں لوگوں کے لیے اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دوں نوع انسانی کے لیے. وکان امر مقضیا, اور اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے. حضرت مریم سلام علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہو گئیں, اور پھر ان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے, اور اس کے بعد حضرت مریم سلام علیہا سے کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب اس بچے کو لے کر جاؤ پبلک میں, ہاں, اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جب بھی تم سے لوگ سوال کریں تو تم انہیں کہنا کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے. اور یہ پہلی شریعت میں, شریعت موسوی میں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ تھا کہ چپ کر روزہ رکھ لیا جائے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا, صرف اس زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے میں خالص کر لوں گا. تو حضرت مریم سلام علیہا کو اس کے ذکر میں حکم ہوا کہ تم اسے پبلک میں لے کے جاؤ، جب کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اور پھر آیت نمبر 27 سے اس کو بیان کرنا شروع کیا، فاتت بھی قومہا تحملہ، تو وہ بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں. اوہو، اس پر جو طوفان کھڑا ہوا ہے، اور قرآن مجید نے ان کے انفاظ نقل کیے ہیں، واقعتاً رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں انسان کے. ایک پاک بازو پاک باز خاتون کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہا انہیں، اور کیا کیا ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. قالو یا مریم، تو کہنے لگے لوگ، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم نے ایک بہت بری حرکت کی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سوء، نہ تمہارا باپ کوئی بدکار آدمی تھا، وما کانت امک بغیا، اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بد چلن عورت تھی. لیکن حضرت مریم نے بچے کی طرف جو گود میں اٹھایا تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو بول نہیں سکتی، اس بچے سے پوچھ لو. اس پر وہ اور زیادہ فیوریس ہوئے، برہم ہوئے کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں کہ جو ابھی بالکل معصوم ہے گود کے اندر. لیکن ایک دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کرنا شروع کر دی. قال انی عبداللہ، فرمانے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا اور مجھے نبوت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا بابرکت بنایا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا، اور اس نے مجھے تلقین کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، اور میں اپنی والدہ کے لیے انتہائی حسن سلوک کرنے والا اور ہوں گا، اور میں نہ تو سرکش ہوں گا اور نہ ہی بدبخت، اور اللہ تعالیٰ کو کا سلیوٹ ہے میرے لیے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا قیامت کے دن. سورہ مریم کا تیسرا رکوع بھی انتہائی قرآن مجید کے حسین مقامات میں سے ایک ہے. دعوت و تبلیغ، یہ تو ایک بندہ مومن کا فرض ہے ہی، لیکن دعوت و تبلیغ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ایک پیٹنٹ فارمولہ ہے، ایک پیٹنٹ گفتگو ہے جو آپ ہر ایک سے کر سکتے ہیں. چھوٹے سے اور انداز سے گفتگو ہوگی، بڑے سے اور انداز سے گفتگو ہوگی، غلام سے اور انداز میں بات ہوگی، آزاد مرد سے اور انداز میں بات ہوگی، بادشاہ سے اور انداز میں بات ہوگی، باپ سے اور انداز میں بات ہوگی، بیٹے کو نصیحت اور انداز میں کی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ چونکہ آزر تھا، یعنی بت خانے کا بڑا پروہت تھا، اب آسان کام نہیں تھا کہ اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پیدا کر دیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ میں اولیت دیں اپنے آپ نے اقربا کو اور اپنے والد کو، اپنے گھر والوں کو. لہذا کیسے والد کو نصیحت کی جاتی ہے، اس کا بہترین جو ورشن ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ مریم کے اس تیسرے رکوع میں. وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کر کتاب میں سے ابراہیم کا. انہ کان صدیق النبی، یقیناً وہ انتہائی سچے اللہ کے نبی تھے. جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آتے ہیں؟ ابا جان، اگرچہ آپ کے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، آپ کا بڑا تجربہ ہے، لیکن قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی وحی کا علم. فتبینی، پلیز آپ میری پیروی کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف. پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجئے، شیطان کی بندگی نہ کیجئے. ان شیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کو نہ آن لے اور آپ شیطان کے دوست ٹھہریں. لیکن ان کے والد نے ان سے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو دفاع ہو جا میرے سامنے سے، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کرواؤں گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کے جواب میں کوئی سخت جملہ نہیں کہا، بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ انہیں ادب کے ساتھ سلام کرتے ہوئے ان کے پاس سے رخصت ہو گئے. قال سلام علیک، استغفر لک ربی، ابا جان میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ، یقیناً وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. اس کے بعد اور کچھ رسولوں کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں. سورہ مریم کے آخر میں کچھ خوبصورت مضامین جو بنیادی ہدایت سے متعلق ہیں وہ بھی آئے ہیں، اور انہی میں ایک اصولی بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی انسانوں کی اجتماعی نہیں، انفرادی ہوگی۔ آیت نمبر 95 میں ارشاد ہوا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر انسان قیامت کے دن اللہ کے حضور ایک فرد کی حیثیت سے پیش ہوگا، ایز این انڈیویجول اس کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور خوبصورت سورت ردم کے اعتبار سے، قافیہ اور ردیف کے اعتبار سے آ رہی ہے، جو سورہ طٰہٰ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی ہے۔ قرآن مجید میں دو صورتیں ایسی ہیں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی قرار دیا جا سکتا ہے، سوانح حیات قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک سورہ قصص، اس میں کہانی کے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سنائی گئی ہے، اور دوسری سورہ طٰہٰ کہ جس میں ڈرامائی انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی گئی ہے۔ اس کے ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل اس لیے نہیں کیا کہ آپ نامراد رہ جائیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ، اور اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ تک موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی، موسیٰ کی کہانی نہیں پہنچی جب انہوں نے آگ دیکھی۔ اب دیکھیں درمیان میں سے کہانی شروع ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ نے آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں اور میں ذرا وہاں سے ڈائریکشن بھی لے کے آتا ہوں اور آپ کے تاپنے کے لیے کوئی انگارا بھی لے کے آتا ہوں، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، تو اوپر پہاڑ پر انہیں کوئی روشنی نظر آئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے یہ الفاظ کہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان ہوا، فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، تو جیسے میں نے کہا تھا اس کا ردم ہے، سورہ مریم کا ردم کیا تھا، علیہ عطیہ شیعہ، اس کا ردم کیا ہے، اس کی تقریباً تمام آیات ماں سوائے چند کے وہ الف مقصورہ پر شروع ہوتی ہیں، پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ الف مقصورہ کہتے ہیں اس کھڑے زبر کو جو یا کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، جب حضرت موسیٰ اس آگ کے قریب پہنچے تو پکارا گیا، اے موسیٰ انی انا ربک، یقیناً میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طوا، یقیناً تم طوا کی پاک وادی میں ہو اور میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے، اور جو کچھ تم پر وحی کیا جاتا ہے توجہ سے سنو، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فعبدنی، بس میری بندگی کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور دیکھو قیامت آنے والی ہے اور میں اس کو پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر شخص کو اس کی صحیح و جہد کا بھرپور بدلہ دیا جا سکے، اور وہ لوگ کہ جو اس کی پیروی نہیں کرتے ہدایت کی وہ تمہیں آخر پر ایمان لانے سے روک نہ دیں۔ اور پھر پوچھا کہ موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، میں اس سے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ القحا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ نے عصا زمین پر ڈالا تو ایک دم وہ بہت بڑا اجدہا بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈر نہیں، پکڑ لو اس کو، ہم اس کو اپنی اوریجنل حالت میں لوٹا دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے جاؤ، اور پھر یوں اس کو کھینچا تو بالکل سفید تھا، چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس چلے جاؤ، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے اس کام کے لیے، اس مشکل کام کے لیے انشراح صدر عطا فرما، میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے سفارش کی اپنے بھائی ہارون کی کہ انہیں بھی میرا معاون بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرما دی, اور یہ بہت بڑی سفارش ہوئی تاریخ انسانی میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی انشاءاللہ سورہ قصص میں جا کر ہم تفصیل سے پڑھیں گے, اور اس کے بعد اینڈ میں قصہ آدم و ابلیس بھی آیا ہے اس سورت کے, اور بہت سے اہم جو بنیادی مضامین ہیں وہ بھی دہرائے گئے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.
یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين.